أرى بالعرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل صد احترام بزرگان محترم جنگ کے غیور نوجوان ساتھیوں اور سپاہ صحابہ کے کارکنوں قابل قدر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں سورہ قصص سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے گزشتہ تین جمعوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ قرآن کریم نے جسے بڑی شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے آپ حضرات کے سامنے اس کے چند حصے اور گوشے اس مقصد کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق قوم بنی اسرائیل سے اس امت کی بڑی مشابہت ہے فرمایا کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے اسی طرح قوم بنی اسرائیل سے امت محمدیہ مشابہ ہے جو حالات و واقعات اس قوم پہ نازل ہوئے بعین ہی وہی حالات و واقعات اس امت پر آئیں گے جن خامیوں کوتاہیوں اور غلطیوں معصیتوں اور نافرمانیوں کی بنیاد پر وہ قوم تباہی اور بربادی ضلالت اور گمراہی کے گڑھوں میں گرتی چلی گئی انہی غلطیوں اور انہی کوتاہیوں کی بنیاد پر اس امت محمدیہ کو بھی شدید خطرہ ہے کہ وہ کہیں شیطان کا شکار نہ ہو جائے لہذا ضروری ہے کہ خلاق عالم نے قرآن مقدس میں جو واقعات قوم بنی اسرائیل کے بیان کر چھوڑے ہیں انہیں بڑے غور کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ میں رکھا جائے تاکہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے سمجھ آ سکے اور اسے معلوم ہو سکے کہ کامیابی کی راہیں کون ہیں اور اس پہ کیسے چلا جاتا ہے، اسے مشکلات میں گزرنے کا حوصلہ پیدا ہو، اسے پریشانیوں میں عزم و استقلال کا جذبہ نصیب ہو، اسے اسلام کے لیے برداشت کی جانے والی مشقتوں اور تکلیفوں پر حقیقی الفت، سرور اور لذت نصیب ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جوان ہو چکے ہیں، آپ کی دانائی اور آپ کی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر قوم بنی اسرائیل کو بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل ہو رہی تھی۔ ایک دن آپ صبح کے وقت بازار سے گزر رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک شخص دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، کمزور کو مار رہے ہیں، اور دوسرا بیچارہ اس سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں اور اس سے بار بار تھپڑ بھی کھا رہا ہے، لیکن ظالم ایسے ہے کہ اسے اس کے رونے پر اور اس کے مظلومیت پہ ترس نہیں آ رہا۔ اچانک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو پیغمبری کبھی بھی ظلم ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی صاحب ایمان انسان ظلم ہو اور دیکھتا چلا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، جو شخص تم میں سے کوئی بری بات دیکھے، کوئی غلط بات دیکھے، کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، آگے ہاتھ کرے اور اس کا ہاتھ روک دے۔ جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ظلم کے ہاتھ کو روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے زبان سے کہے کہ یہ غلط ہے، ایسا مت کر۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبانی کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل سے برا جانے کہ یار بہت غلط ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری حصہ ہے، اور دوسری جگہ اشارہ ہے کہ اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ پیغمبری ایمان کے اعلی معیار پہ ہوتی ہے، اس لیے نبوت آگے بڑھی، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو فوراً مظلوم پکار اٹھا، اے موسیٰ یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اپنے دشمن کے خلاف، آپ نے جا کر اسے روکا کہ مت ظلم کرو، وہ تو پھر فرعون کے قوم اور فرعون کے حواری تھے، دولت کے نشے میں چور، اپنی نوابی اور چدراہٹ میں انہیں تو کوئی اور شے نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اس نے کہا تو کون ہے روکنے والا، مت روک اسے، میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دے۔ فرمایا تو بعد نہیں آئے گا، اس نے کہا نہیں، آپ نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ، آپ نے ایک تھپڑ مارا تو مر گیا، ایک تھپڑ مارا تو وہ مر گیا۔ یہ ایک ہی تھپڑ کی مار ہوتے ہیں، زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، کسی کے سمجھانے پہ سمجھ جاؤ تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی تمہیں بار بار سمجھائے کہ بھئی ایسا نہ کرو، بہتر ہے کہ سمجھ جاؤ۔ بہتر ہے کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ، بہتر ہے کہ عبرت حاصل کرو، ورنہ تم ایک تھپڑ کی مار بھی نہیں ہو. حق والوں کا ایک ہی تھپڑ پڑتا ہے، فَوَكَذَا مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ، مر گیا وہ شخص. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں مارنا تو نہیں چاہتا تھا، میں مارنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اتنے ہی سے مر گیا. اشارہ یہ تھا کہ حق والا ہاتھ لگے اور آدمی مرے نا، یہ ہوتا ہی نہیں. جہاں حق آتا ہے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ حق لے کر آنے والے کے دل میں، دماغ میں، قلب و جگر میں صداقت ہونی چاہیے.
سبحان اللہ.
شرط یہ ہے کہ حق کہنے والا عمل کا دھنی ہو. شرط یہ ہے حق و صداقت کا پیغام لینے والا خود اس کا مجسم پہ کرو، پھر کسی کی جرات کیا کیا ٹک جائے، پھر کسی کی طاقت کیا کے سامنے مقابلہ کر سکے. ایک مکے کی مار نہیں، ایک تھپڑ کی مار نہیں. اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں، تم نے حق نواز کی للکار بھی دیکھ لی اور حق نواز کا ہاتھ بھی دیکھ لیا ہے، اس کا ایک ہی ہاتھ دیکھ چکے ہو اور اب تو کئی مرتبہ دیکھ چکے ہو. بہتر ہے کہ سمجھ جاؤ، بہتر ہے کہ سمجھ جاؤ، ورنہ حق والوں کا ایک ہی ہاتھ کافی ہوتا ہے، ایک ہی ہاتھ کافی ہوتا ہے. وہ ہاتھ تو شاہوں پہ پڑے تو چہرے تبدیل کر دیتا ہے، وہ ہاتھ تو حکمرانوں پہ پڑے تو تل ملا کے رکھ دیتا ہے. جس ہاتھ کی تاپ فرعون نہیں لا سکا تھا، آج اس ہاتھ کی تاپ یہ ایک فرعونی کیسے لا سکتا تھا؟ جو ہاتھ بچپن میں فرعون کے چہرے پہ پڑا تھا تو وہ کاٹ کے رہ گیا تھا. بہتر تو یہ تھا کہ اسی روز سمجھ گیا ہوتا. وہ اور قوم نہ سمجھی تو آج لگا تو مر گیا، آج لگا تو
مر گیا.
بہتر تھا کہ تم 4 مارچ 1992 کو سمجھ جاتے، تم 1990 کو سمجھ جاتے، تم اسے بھی نہیں سمجھے، 92 کی 4 مارچ کو بھی نہیں سمجھے، تو انشاءاللہ 6 اکتوبر کو ایسا سمجھو گے دوبارہ اٹھو گے نہیں. ہمیں معلوم ہے کون کیا ہے. میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی کہ پردے میں بیٹھ کر ڈوریاں ہلانے والا، تم میں جو طاقت ہے تو سامنے آؤ. اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے سامنے آنے کی کوشش کی ہے. تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کہتا ہوں. آ میدان میں، کچھ دور آگے چلو، کاغذات نامزدگی داخل کراؤ، تمہارے وہ پردے اٹھاؤں گا، تمہارے وہ حقائق کام کو بتلاؤں گا. کہ تم زندہ درگاہ میں ہوگے تو مجھے آدم تارک نہ کہنا. ہاں یہ وقت آیا ہے، اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں. شیعہ کے پوپ پادریوں سے، جنگ کے وڈیروں سے ایک پردہ نشین گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا اور آپ کا کاج تو ایک ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ شیعہ ہونے کے ناطے مولویوں کے دشمن ہیں، میں ہوں تو سنی پر میرا اور کاج آپ کا ایک ہی ہے، میں بھی مولویوں کا دشمن ہوں، لہذا آپ میری مدد کریں، آپ میرا تعاون کریں. سنو، کوئی کسی برادری سے ہو، میں برادری کو نہ توڑ دوں گا، نہ برادری کو مذمت کر دوں گا،
ہر برادری میں اچھے لوگ اور برے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی سنیت کا لبادہ اٹھ کر، کوئی سنیت کا نام لے کر شیعہ سے گٹھجوڑ کرے، شیعہ سے مدد مانگے، شیعہ کے ساتھ اس کے اٹھنا بیٹھنا ہو اور وہ بات وہ کیسٹ لوگوں کے سامنے عام کر دی جائے گی کہ شیخ اقبال ثنا شاہ سے کہتے تیرا میرا کام ایک ہے، تیرا میرا کام ایک ہے، تم شیعہ ہو میں سنی ہوں، تم میری مدد کرو تاکہ میدان میں آؤں، نہ شیعت کو معاف کیا جا سکتا ہے نہ تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ چند روز پہلے ایک میرے معزز شخص کو، ایک میرے محترم ساتھی کو میرے پاس بھیجا گیا، کہا کہ میں اعظم تارک صاحب سے کہیں مجھ سے اور میرے بچوں اور گھر والوں سے صفائی لے لیں، قرآن پر صفائی لے لیں۔ وہ آدمی موجود ہے اور اس کی گواہی الحمدللہ ایک حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آدمی کی گواہی رات کے 12 بجے جنگ کے ایک عظیم انسان، ایک بہت بڑے آدمی کے پاس شیخ صاحب جا کر فرماتے ہیں بھئی 1 بجے آپ کے گھر آیا ہوں، کیوں آئے؟ کہ اعظم تارک سے کہیں، سپاہ صحابہ سے کہیں مجھ سے صفائی لے لو، میں قاتل نہیں ہوں، مجھ سے صفائی لے لو، میں دشمن نہیں ہوں، ایک گواہی یہ ہے، دوسری گواہی ہم دیں گے، کیسٹ بولے گی، شیخ اقبال بولے گا، ثنا شاہ سے باتیں کرتا بولے گا کہ تیرا میرا کاز تو ایک ہے، تیرا میرا کاز تو ایک ہے، تیری اس آواز کا ٹیبر کاج ہو جانا، تیری اس بات کا ہمارے پاس مفاد ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے تو کل بھی قاتل تھا، تو آج بھی قاتل ہے، تو کل بھی شجت کا ٹاؤٹ تھا، تو آج بھی شجت کا ٹاؤٹ ہے، تم نے جو کچھ کل کیا وہ ساجد لکھوی کے کہنے پہ کیا، تو جو کھیل کھیلے گا وہ ساجد لکھوی کے کہنے پہ کھیلے گا۔ پہلے کہنے لگے
ایوان کا سورج، ایوان کا سورج ہمارا،
ایسی کوئی بات نہیں، تم کھانا بھی کھاتے ہو تمہاری روٹیاں بول کر بتلائیں گی کہ تم کیا ہو، تم چھپ کے بات کرو یا زار بات کرو، اللہ نے ہمیں وہ وجدان وہ تفیق دی ہے، تمہاری کوئی سازش ہمارے سامنے چھپی نہیں رہ سکتی، تم آؤ میدان میں، لو کسی اور کو میدان میں۔ کوئی کہتی ہے میرے آنے سے تو سنی ایک طرف ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے میرے آنے سے حالات خراب ہو جائیں گے، تو کہتا ہے تیرے آنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ شجت کے لیے احساس ہے وہ تیرے لیے احساس ہے، تو نے یہ باتیں نہ کی ہوں تو کیسٹ جھوٹ نہیں بول سکتی، کیسٹ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ شیعہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، المدد یا شیعہ، المدد فلاں، تمہیں انشاءاللہ العزیز اگر کوئی میدان میں آیا اس کی سندوکڑیوں سے ناپاک ووٹ شیعہ کا نکل سکتا ہے، اس دفعہ سنی ووٹ نہیں نکلے گا، اس دفعہ سنی ووٹ نہیں نکلے گا، کوئی دھوکے میں نہ رہے، دشمن ایک ہے، انداز ایک ہے، طریقے واردات ایک ہے، مخالفت ایک ہے، بس شکلیں مختلف ہیں، کوئی شجت کے روپ میں ہے، کوئی ٹوٹوں کے روپ میں ہے، کوئی آئے آئے مقابلے میں فَوَقَدَ مُوسَى فَقَدَ عَلَيْهِ، چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون پہلے دن ہی
فرعون پہلے دن ہی سابقہ واقعہ سے عبرت حاصل پر نہ کی عبرت حاصل تو ایک کوئی مکہ لگیا ہے موسیٰ علیہ السلام دا مکہ ایک لگیا فاقضا علیہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پریشان ہو کہ یہ نیت تو نہیں تھی یہ نیت مقصد تو برائی کو روکنا تھا یہ تو برائی مر گئی موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے دوسرے روز صبح کو شہر میں آئے آئے تو کیا دیکھا وہی آدمی جس نے کل بلایا تھا وہ پھر بلا رہے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کیجئے مجھے یہ آدمی مار رہا ہے میری مدد کیجئے مجھے یہ تنگ کر رہا ہے فراست نبوت سمجھ گئی او ہو یہ بھی شرارتی ہے یہ بھی شرارتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ حق کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں یہ آج پھر مجھ سے ایک آدمی کا قتل کرنا چاہتے ہیں فرمایا تم تو شریر آدمی معلوم ہوتا ہے اچھا میں تمہیں چھڑاتا ہوں آپ آگے بڑھے تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے آج میری باری ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ شرارتی تو ہے شرارتی تو ہے یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو شرارتی چونک پڑا شرارتی کہ آج میری خیر نہیں اس نے کہا موسیٰ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جس نے تو نے کل وہ آدمی قتل کر دیا تھا آج تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو وہ فرعونی جو لڑ رہا تھا وہ بھاگ گیا اس نے کہا بات بن گئی ہم کل سے تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے آدمی کا قاتل کون ہے ہمیں نہیں ملا چنانچہ وہ فرعون کے دربار میں گیا سرداروں سے کہا ہمارے کل کے آدمی کا قاتل موسیٰ سارے فرعون کے دربار میں جمع ہوئے جمع ہو کر فرعون سے مطالبہ کرنے لگے کہ جناب آپ کی نوازشوں نے موسیٰ کو اتنا مغرور کر دیا ہے اس کا اتنا ہاتھ کھل گیا ہے کہ وہ جس کو چاہے مارتا چلا جائے کوئی پوچھنے سوال کرنے والا نہیں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں مہربانی کیجیے ہمیں انصاف دلائیے کہ ہمارا کل والا آدمی موسیٰ نے قتل کر دیا ہے فرعون نے کہا کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا بدلے میں موسیٰ کو قتل کر دو بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے جسے بچپن میں بچایا اسے جوانی میں بھی بچائے گا جسے پہلے بچایا اسے آج بھی جسے کل بچایا اسے آج بھی بچائے گا ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے ان الملائکۃ بک لیقتلوک اے موسیٰ سرداروں نے فیصلہ کر لیا ہے تاکہ تجھے قتل کر دیں فخرج انی لک من الناصحین میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ شہر چھوڑ جا یہ شہر چھوڑ جا کہ میں اپنا شہر چھوڑ جاؤں اپنا وطن چھوڑ جاؤں اپنا علاقہ چھوڑ جاؤں تو جواب ملا ہاں جب کسی علاقے کا بادشاہ ظالم ہو جب کسی ملک میں انصاف بکتا ہو جب کسی ملک میں عدل و انصاف کا خون ہوتا ہو جب کوئی مظلوم کی داد سننے والا نہ ہو جب کوئی سچائی پر بات کرنے والا نہ ہو جب اقربہ پروری کا عالم ہو جب ظلم و ستم کا دور ہو تو اس ملک سے چلے جانا چاہیے مگر مستقل نہیں ایک قوت کے ساتھ ایک طاقت کے ساتھ دوبارہ آ کر ظلم کی نظام کو بدل کے رکھ دینا چاہیے ابھی آج چلے جائے کچھ دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے تنہا جا رہے ہیں پاؤں میں جوتا نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، مسلسل کئی روز کئی راتیں بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ ظلم کی چکی سے باہر آئیں، ظلم کے دور سے نکل جائیں، ظالم کی مملکت سے فرار ہو جائیں۔ چلتے چلتے راستے میں پھر مصیبتیں، پریشانیاں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کہہ لیجئے، پتے کھا رہے ہیں، پانی، گرم پانی، سرد پانی، مصر سے بھاگے مدین میں پہنچ گئے۔ پیدل، جہاز نہیں، بسیں نہیں، مصر سے بھاگے مدین پہنچے۔ پیاس ہے، پریشانی ہے، بے وطنی ہے، غربت ہے، کوئی جانتا نہیں، کوئی کسی سے تعلق نہیں۔ شہر کے باہر آئے، پیغمبر دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے پانی نکالا، پانی کو حوض میں ڈالا، اپنے جانوروں کو پلایا، مٹکوں میں بھرا، اور وہ سارے چلے گئے۔ دو بچیاں ہیں، وہ بھی اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں، کوئی بکری پیاس کے مارے پانی کی طرف پڑتی ہے، وہ اسے چھڑی مار کے پیچھے کر دیتی ہیں۔ پیغمبر دیکھ رہے ہیں یہ معصوم بچیاں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس طرح اپنی بکریوں کو لیے کھڑی ہیں، اب یہ کیا کریں گی؟ جب پوری قوم چلی گئی، یہ بچیاں آگے آئیں، انہوں نے اپنی بکریوں کو حوض کے پاس لایا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، اشاروں میں ایک دوسرے کو کہنے لگیں، ہم کیا کریں؟ کیا ہماری بکریاں آج بھی پیاسی چلی جائیں گی کہ حوض میں تو پانی ہی نہیں ہے؟ کاش یہ ظالم لوگ کچھ پانی چھوڑ جاتے، ہماری بکریاں پانی پی لیتی، ہمارے جانور پانی پی لیتے۔ دل سے آہ نکلتی ہے، اے کاش ابو جوان ہوتے، اے کاش ہمارا کوئی بھائی ہوتا، اے کاش ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا، اے کاش ہمارے کوئی گھر میں جوان بیٹا ہوتا جو اس کنویں سے ڈول کھینچتا، جو بکریوں کو پانی پلاتا۔ ہم معصوم بچیاں، ہم چھوٹی عمر کی بچیاں نہ کام کے سامنے ذلیل ہوتی، نہ پریشانی سے دوچار ہوتی۔
اللہ،
موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عالم دیکھا، بچیوں کی پریشانی دیکھی تو اٹھے، اٹھ کر آپ نے فرمایا، بیٹیوں کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا، ہماری قوم اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، حتی یسبر الریاء وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے، ہم پانی پلائیں گے، ہمارا کوئی بھائی نہیں، خاندان میں کوئی فرد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لوگوں کہا انہیں پانی کیوں نہیں پلانے دیتے؟ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ کر یہ خود ڈول کھینچ لیں۔ فرمایا، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہارے دلوں میں رحم نہیں، تمہارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کرم کی رمک نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں یہ کیسے پانی کا ڈول کھینچیں، کیسے اپنے جانوروں کو پلائیں؟ انہوں نے کہا، زیادہ باتیں نہ کر، جرت ہے تو خود کھینچ لے۔ جرت ہے تو خود کھینچ لے۔ اب وہ ڈول کھینچنے کے لیے روایات میں آتا ہے 12-12 آدمی مل کے ڈول کھینچتے تھے۔ غیرت پیغمبر کو للکارا، ہٹو پیچھے، پیچھے ہٹ گئے۔ پیغمبر نے ڈول ڈالا، تنے تنہا کھینچ کر بچیوں کی بکریوں کو پلا دیا۔ پیغمبری رحم اور کرم کا معظم دریا ہوتی ہے، پیغمبری عدل و انصاف کا مجسم پیکر ہوتی ہے، پیغمبری کبھی ظلم برداشت نہیں کرتی، اور پیغمبری سے کبھی بیٹیوں اور بہنوں کی مظلومیت نہیں دیکھی جاتی۔ بچیاں پانی پلا کر گھر کو چلی گئیں، بکریوں کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، خوش ہیں، آج پانی سے سراب ہو گئیں، بچیاں خوش ہیں۔ بوڑھے باپ نے دیکھا کہ آج بکریاں گھر میں جلدی آ گئیں، آج بکریاں پانی سے اپنے پیٹ بھر کر آئی ہیں. تو پوچھا بیٹیوں کیا بات ہے، کیا اس شہر کے ظالم لوگ رحم دل ہو گئے ہیں، کیا اس شہر کی فضا میں تبدیلی آ چکی ہے، کیا یہاں کے پتھر دل موم ہو چکے ہیں، کیا یہاں کے درندے انسان بن چکے ہیں کہ جنہوں نے تمہاری بکریوں کو پانی. ایک نوجوان مسافر ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد وہ وہاں چلا گیا ہے. فرمایا بیٹیو اس نے تم پر اتنا احسان کیا، تم نے اس مسافر سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ کہاں آئے ہو اور کیا پروگرام ہے.
سبحان اللہ.
جواب دیا کہ ہم کوئی عام بچیاں ہوتی ہیں، کوئی عام لڑکیاں ہوتی ہیں، کوئی عام عورتیں ہوتی ہیں، تو پھر سر راہ بھی خطاب ہو جاتا، پھر آنکھوں میں اشارے بھی ہو جاتے، پھر مسکرا کر باتیں بھی ہو جاتی. ابو آپ پیغمبر ہیں، ہم پیغمبر زادیاں ہیں، ہم غیروں سے باتیں کیسے کرتی ہیں، ہم کیسے، ہم کو چودہویں صدی کی عورتیں تو نہیں ہیں، ہم وہ تو نہیں ہیں جو مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی ایوان میں بٹھاؤ، ہم بھی بحث کریں گی، ہمیں بھی عدالتوں میں جانے دو جہاں چور لفنگے اچکے ہوتے ہیں، ہم بھی وہاں جانا چاہتی ہیں، ہم وہ تو نہیں، ہم تو پیغمبر زادیاں ہیں. یہ کیسے ممکن تھا، ہم اجنبی کو دعوت دے دیتی. فرمایا جاؤ اسے بلا کر لاؤ. ایک بچی جاتی ہے، قرآن نے اس بچی کا کیسے تذکرہ کیا، قالت احداہما تمشی علی الاستحیاء. ایک بچی آتی ہے، تمشی علی الاستحیاء، قرآن کہتے ہیں حیا کے مارے ایسے چلتی ہے جیسے ابھی گر جائے گی. جس کے حیا کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، جس کے حیا کی گواہی قرآن دیتا ہے، تمشی علی الاستحیاء، حیا کے ساتھ چلی آ رہی ہے. اور جن میں حیا ہوتا ہے ان کے تذکرے قرآن کرتا ہے. مریم میں حیا ہے، تذکرہ قرآن کرتا ہے. عائشہ میں حیا ہے، تذکرہ قرآن کرتا ہے. نبی کی بیویوں میں حیا ہے، تذکرہ قرآن کرتا ہے. اور شعیب کی بیٹیوں میں حیا ہے، تذکرہ قرآن کرتا ہے. کیوں؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا، حیا ایمان کا حصہ ہے. اور حیا ہر جگہ ہوتا ہے، صرف جنگ کی زمین پر نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ حیا والوں کا حیا گھر میں بھی ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، بازار میں بھی ہوتا ہے، اسمبلی میں بھی ہوتا ہے، عدالت میں بھی ہوتا ہے. ان کے آنچل نہیں اٹھا کرتے آنکھوں میں، ان کے دوپٹے کبھی بھی آگ جو طوفانوں میں اور نہیں جا کرتے. جن کے کپڑے امریکہ میں اتر جائیں، جن کے دوپٹے اسلام آباد میں اتر جائیں، وہ آج اگر دوپٹے اور کے جنگ میں آ بھی جائے تو حیادار نہیں بن سکتی. کہ اب تو دوپٹہ نیچے ہی نہیں جانے پا رہا، اب تو جناب دوپٹہ دو انچ ماتھے سے بھی آگے لٹک رہا ہے. لیکن شرط یہ ہے، یہ شرم و حیا صرف جھنگ والوں سے، یہ شرم و حیا شریعت کے حکم کے مطابق جو گھر والے ہوتے ہیں ان سے پردہ، باپ سے پردہ، بھائی سے پردہ، بیٹے سے پردہ، ماموں سے پردہ، چاچو سے پردہ نہیں ہوتا. جو بیگانے ہوتے ہیں ان سے پردہ. اب فیصلہ کرو، جھنگ والے بیگانے ہیں یا اسلام آباد والے اپنے؟ اسلام آباد ماں پیو بیٹھے ہوئے، امریکہ سے تیرا شوہر بیٹھا ہے، امریکہ میں تیری اولاد بیٹھی ہے. کلنٹن کیا رکھتے ہیں؟ کس نے نکاح پڑھایا تھا کلنٹن کے ساتھ؟ وہ تو شوہر ہو گئے،
ان سے تو پردہ نہیں، حجاب نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، اسلام آباد میں شرم نہیں، حیا نہیں۔ پھر آگے چلیے، سفر طے کر کے آئیے، بیگانے تو جھنگ مارے ہوئے کہ شرم و حیا یاد آ گئی۔
نہیں سمجھے؟
نہ محرم تے تسی ہوئے، نا نہ محرم تے اسی ہوئے، بیگانے تے اسی ہوئے نا، کہ شرم و حیا ساڈے کولوں، بے شرمی لوکاں کولوں، بے شرمی لوکاں کولوں۔ تمشی علی الاستحیاء، میں خاص طور پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ قرآن نے شرم والوں کی تعریف کی، حیا والی بیٹیوں کی، حیا والی بیٹی کی تعریف قرآن کرتا ہے، اور بے حیا کی مذمت بھی، بے حیا کی مذمت بھی قرآن کرتے، نبی کا فرمان کرتے ہیں، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الدنیا، جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں فحاشی پھیل جائے۔ یا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بیٹیوں کا حیا تو کیا بات ہے، اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو صحابیات والا حیا عطا فرمائے۔ جھنگ کی بیٹیوں، بہنوں، تمہارے بھائیوں، تمہارے بھائیوں، تمہارے بیٹوں، تمہارے اباؤ اجداد نے صحابہ کی عزت کے لیے جانے دی ہیں، تم صحابیات کی نگراں، صحابیات کی خادمہ ہو، تم صحابیات کی نوکر اور ملازمہ کہلانے والی ہو۔ پھر سنو، اگر پیغمبر کی صحابیات سے، پیغمبر کی ازواج سے، پیغمبر کی بیٹیوں سے کوئی تعلق ہے، حیا کی چادر مت اتارو، حیا کی چادر، اور اگر کوئی اتارے گا تو اس کا پیغمبر کی ازواج و بنات سے تعلق نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے تمشی علی الاستحیاء، آ کر کہنے لگی ان ابی یدعوک، ان ابی، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ احسان کیا، میرے ابو احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔
سبحان اللہ،
میرے ابو احسان کا بدلہ، او احسان کا بدلہ دینا پیغمبروں کا شیوا ہے، احسان کے بدلے دینا نبیوں کا شیوا ہے، احسان کے بدلے چکانا مومنوں کا شیوا ہے، او احسان حاصل کر کے فراموش کر دینا، احسان حاصل کر کے نمک حرام ہو جانا، او نمک حرامی نبیوں کا شیوا نہیں، فرعونیوں کا شیوا ہے۔ نمک حرامی بدکاروں کا سیوا ہے، نبیوں کا سیوا
نہیں ہے۔
ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ فلما جا، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور روایات میں آتا ہے جب آنے والی حیادار تھی تو جسے بلانے آئی تھی وہ بھی تو نبی تھا، وہ بھی تو آگے آگے چلنے لگی، موسیٰ علیہ السلام رک گئے، فرمایا ایسے نہیں، تو آگے چلتی ہیں، میں ہوں تو معصوم، اللہ کا نبی ہوں، مگر اچانک نظر تیرے آنچل تیرے دامن میں پڑ سکتی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، پیچھے چل، میرے پیچھے چل۔ کیا بتلایا؟ کہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، بیوی خامد کے پیچھے ہوتی ہے، یہاں
آگے،
یہاں نہیں دیکھا آپ نے، اسمبلی میں دیکھ لو، اگلی سیٹ بینظیر کی، پچھلی زرداری کی، بیوی خامد کے پیچھے پیچھے، آگے نہیں ہو سکتی، پیچھے ہوگی، پیچھے ہوتی ہے، اور یہاں آگے آگے، پھر آگے، پھر آگے، پھر خامد پاکستان میں، بیوی امریکہ میں، آگے کوئی شاید اس سے بھی آگے جہان ہو تو وہ وہاں بھی چلی جائے، تم جہاں چلی جاؤ، لیکن حکم یہی ہے کہ بیوی مرد کے پیچھے ہوتی ہے، آگے نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس نے کہا
کہ یہ تو ٹھیک ہے میں آپ کے آگے نہیں چلتی لیکن ہمارے گھر آپ کیسے جائیں گے؟ فرمایا میں سیدھا چلتا رہوں گا، جہاں کسی جگہ مڑنا ہو تو پیچھے سے کینکر مار دینا، میں اس پر مڑ جاؤں گا، جہاں روکنا ہو کینکر مار دینا، میں رک جاؤں گا۔ پیغمبر اشاروں کے ذریعے آگے تو چلا مگر کسی عورت کے پیچھے، اگر چل پڑتا تو کل کہتے لوگ وہ موسیٰ تو عورت کے پیچھے چلا تھا، موسیٰ تو عورت کے۔ پیغمبروں کا سیوا یہ ہے، خود آگے بڑھو، پیغمبروں کے ماننے والوں رہنمائی تم کرو، رہنمائی مرد کیا کرتے ہیں اور اسمبلیوں میں ترجمانی مرد کیا کرتے ہیں، قوموں کی نمائندگی مرد کیا کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی۔
ایوان کا سورج آدم کا، ایوان کا سورج ہمارا سب کا سر تھی،
عورتیں
گئے پھر منوائے، صدیق ہیں سچے پھر منوائے، فاروق ہیں سچے پھر منوائے، عثمان ہیں سچے۔
قوموں کی رہنمائی، مقدس قوموں کی، ایمان والی قوموں کی رہنمائی مرد کیا کرتے ہیں، عورتیں۔ لا یفلح قومن، تیرے رسول کا ارشاد ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی مملکت کی باغڈور کسی عورت کے ہاتھ میں تھما دی، کسی عورت کے ہاتھ میں تھما دی ہو۔ اور سنو، آج عورت سے ڈرا کر، بے نظیر سے ڈرا کر ہمیں کہتے ہو ہمارے پاس نہ آئے تو پھر بے نظیر آ جائے گی، نہیں سمجھے؟ میاں صاحب کے پیچھے نہ چلے تو بے نظیر آ جائے گی، کس میاں کے پیچھے چلیے جنہیں پھر اگے عورت لائیے، نہیں سمجھے؟ میاں کے پیچھے چلو نہیں تے میاں آبدا کے پیچھے چلے، آبدا کو دیکھ کر معبود بھول جاتا ہے بھائی، آبدا کو دیکھ کر معبود بھائی، تیری وجہ ہماری وجہ سے عورت آئے گی، یہ خدشہ تو ہے، لیکن تو عورت کے پیچھے چلے گا یہ بھی تو خدشہ ہے، یہ بھی تو خدشہ ہے۔ نہ عورت کو معاف کریں گے، کون عورت؟ اسلام کی دشمن عورت، کون عورت؟ فحش عورت، کون عورت؟ مسلمانوں کی قاتل عورت، کون عورت؟ رشتی کی پشت پناہی کرنے والی عورت، کون عورت؟ ملک کا بیڑا غرق کرنے والی عورت، نہ اس کے پیچھے چلیں گے، نہ جو عورتوں کو سلام کر کے امریکہ میں بھیجے نہ ان کے پیچھے چلیں گے، چلیں گے رسول کی شریعت کے پیچھے، چلیں گے اسلام کی اقتدا میں چلیں گے۔ اور اسی وجہ سے الحمدللہ سپاہ صحابہ نے گزشتہ رات اپنی کوششوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اسلام آباد میں رات 11 بجے اسلامک فرنٹ متحدہ دینی محاذ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ چند روز تک دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان، مولانا نورانی، ملک کی جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گی، چلیں گے تو ان کے پیچھے چلیں گے، عورتوں کے پیچھے، ان کے پیچھے چلیں گے، اور ان کے پیچھے بھی تب چلیں گے جب یہ شریعت کے پیچھے چلیں گے، جب یہ نبوت کے پیچھے چلیں گے، جب یہ شریعت کے پیچھے چلیں گے۔ اگر کوئی نہیں چلتا تو تنے تنہا چلیں گے، کوئی نہیں چلتا، کوئی ٹھہر جاتا ہے، کوئی رک جاتا ہے، کوئی جھک جاتا ہے، کوئی بک جاتا ہے۔ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر اور راہ راہ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ سنیے حضرت مولانا اعظم طارق صاحب، آپ کو ایک مل کا فرمان،
ضرور
نحمد ونسلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. جناب اسپیکر میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بجٹ کے عنوان پر بحث کرنے کا موقع دیا ہے. پاکستان کی برسر اقتدار اس جماعت نے جو 1990 میں اسلام کے نام پر برسر اقتدار آئی تھی یہ تیسرا بجٹ پیش کیا ہے, اور بڑے دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ تیسرا بجٹ بھی سود در سود پر مبنی ہے, اور اس تیسرے بجٹ کو پیش کرتے وقت بھی ہماری حکمران پارٹی نے یہ احساس نہیں کیا کہ وہ جس وعدے اور جس نعرے پر پی پی کے مقابلے میں ٹھیک 18 ماہ بعد الیکشن جیت چکی تھی اسے ان وعدوں کی تکمیل کرنا چاہیے تھی, اسے اس نعرے کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنے ملک کو سودی سسٹم سے پاک کرنے کی طرف عملی قدم آگے بڑھانا چاہیے تھا. یہاں پر ہمارے ممبران نے حکمران جماعت کا قبلہ درست کرنے کے لیے کبھی قائد اعظم اور کبھی علامہ اقبال کے فرمودات کو سند کے طور پر پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسلام کے نام پر برسر اقتدار آئے ہیں, اور جس سود پر مبنی آپ کا یہ سارا کا سارا بجٹ کا دار و مدار ہے, یہ سود وہ سود ہے جسے اللہ کی لارب کتاب میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو, اور اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مجھے افسوس ہے کہ ہماری برسر اقتدار جماعت اسلام کے نام پر برسر اقتدار آئی اور اس نے تیسرا بل بھی سودی بل پیش کر کے پوری قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے. بحیثیت مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس بھور سے, ہم اس مصیبت سے, ہم اس پریشانی سے نکل جائیں. بحیثیت مسلمان یہ بات ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آنی چاہیے. آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم دیگر اقوام کے حوالے دیتے ہیں, ہم دیگر ملتوں کے اپنے قوم کے سامنے نقشے پیش کرتے ہیں. افسوس کہ ہمارے سامنے جو ایک صحیح راستہ اور ہمارے سامنے جو ترقی کا ایک صحیح زینہ ہے ہم اس کی طرف چلنے اور اس پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے. اور جناب اسپیکر یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ ہمارے ہاں اختلاف برائے اختلاف کی ایک ایسی ریت چل پڑی ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہیں, لہذا جو اس بجٹ کے خلاف ہم سے ہو سکا ہمیں کہنا چاہیے, اور وزیر خزانہ صاحب کو جس طرح بھی ہم رگید سکیں انہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور بالکل جو حزب اقتدار سے تعلق رکھتے ہیں وہ فرمائیں گے جناب آپ تو آسمانوں سے سورج اتار لائے ہیں, آپ نے تو کمال کر دیا, ایسا بجٹ تو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا تھا, ایسا بجٹ تو جبریل بھی نہیں لا سکتا تھا جیسا آپ لے کر آئے ہیں. میرا خیال ہے جب تک ہم اس بات سے اپنے آپ کو جدا کر کے حقائق کا مطالعہ کرنے اور حقائق کی نشاندہی کرنے کی ریت نہیں ڈالتے اس وقت تک ہم صحیح سمت سفر نہیں کر سکتے. میں یہ بھی عرض کروں گا جناب والا ہماری ان تقریروں کا کیا فائدہ ہے, الحمدللہ جنگ میں ہمارے پاس بلدیا ہے, میں نے خود اپنی موجودگی میں بلدیا کا بجٹ پیش کرایا, اور ہمارے وہاں حزب اختلاف بہت تھوڑی ہے. میری موجودگی میں بعض کونسلروں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس بجٹ میں یہ کمی ہے, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم چاہیں تو ہم اکثریت کے بربوتے پر اپنا بجٹ پاس کرا لیں گے, لیکن ہم اپنا بجٹ اس وقت تک مؤخر کرتے ہیں, آپ ساری ترامیم دیں ہم ان ترامیم کو لا کر پھر بجٹ پیش کریں گے. چنانچہ ہم نے متفق کا بجٹ پاس کروایا. میں عرض کرتا ہوں ہمیں یہاں تقریر کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ جو چیز آپ نے پیش کر دیا اگر وہ وہی ہے, اگر وہ ناقابل تنسیخ ہے, اگر اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارا وقت ضائع کرنا ہے. اس میں ہمیں کسی قسم سارا اگر یہ ہاؤس روتا رہے چیختا رہے کہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے خدا کے لیے اسے کم کر دیجئے, لیکن اگر بجٹ میں بالکل تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس کا دروازہ وزیر خزانہ صاحب نے لاک کر دیا ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں بولنے کی. اور پٹرول کے مسئلے پر مجھے ویسے بھی سمجھ نہیں آتی کہ سعودیہ میں ہم عمرہ کے وقت گئے وہاں جناب پاکستان کے حساب سے 2 روپے لیٹر پٹرول ملتا ہے, 2 روپے لیٹر, آپ کو 3 روپے مل جاتا ہوگا، آپ 4 روپے لیٹر خریدتے ہوں گے، 4 روپے خرید کر آپ 14 روپے قوم کو دیتے ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی ہمارا ملک خسارے میں جا رہا ہے، پھر بھی جو ہمارا خسارہ ہی پورا نہیں ہوتا کہ اس محروم ممالک میں یہ عالم ہے اور ہمارے ہاں یہ حالت ہے۔ ٹیلی فون کا ایک آپ نے مہربانی کی اور آپ مہربانی کرتے کہ آپ جتنے اس کے اوپر آپ کے انکم ٹیکس تھی وہ ساری کے ساری واپس لے لیں۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، دوسرے میں آپ کا پیے بیٹھا ہے، تو آپ اس سے بھی فون پر بات کرتے ہیں، آپ اس وقت بھی 1.5-2 روپے خرچ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر۔ اور بڑی مایوسی ہوئی ہمارے ملازم طبقہ کو کہ وہ اس آرزو کے ساتھ یہاں آئے تھے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے کہ ہمارے لیے تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، لیکن ان کی تنخواہیں اتنی کی اتنی ہیں، بجٹ کے اعلان کے بعد وہ گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑیوں کے کرائے بڑھ چکے ہیں، رکشے کا کرایہ بڑھ چکا ہے، بجٹ کے بعد وہ گھر سے نکلتے ہیں انہیں استعمال کی چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ابھی بجٹ پیش نہیں ہوتا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز مہنگی ہونی ہے۔ آخر کیا یہ ہمارا راز کیسا راز ہے کہ جس کا ہر آدمی جانتا ہے؟ بجٹ پاس ہونے سے پہلے، پیش ہونے سے پہلے کسی بھی پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں مل رہا تھا، مجھے تو وہی دیکھ کر سکتا ہوں، میں نے کہا یار پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، انہوں نے کہا بالکل بڑھ چکی ہے۔ یہ کیا آپ کا راز ہے کہ جو آپ کے یہاں پیش کرنے سے پہلے پہلے ہی پاس ہو جاتا ہے، لوگوں کو پہلے سے علم ہوتا ہے فلاں چیز کم ہو رہی ہے فلاں چیز زیادہ ہو رہی ہے۔ جناب والا میں خاص طور پر یہاں عرض کروں گا کہ جو چیزیں حکومت کی طرف سے مثبت پیش کی گئی ہیں ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، خاص طور پر دھاگے پر ڈیوٹی کم کی گئی اور اسی طرح ٹیلی فون میں جو کم کی گئی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم آپ کی اس بہترین کوشش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے خاص طور پر پٹرولیم میں اضافہ کیا اور باقی ٹیکسز آپ نے زیادہ لگائے، خدا کے لیے آپ اس پر نظر ثانی کیجئے اور ہمارے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ضروری بنایا جائے جن چیزوں کی قیمت بڑی نہیں ہے بازار میں جائے ان چیزوں کی قیمت بڑھ چکی ہے، اس کا بھی تو کوئی سدے باب ہونا چاہیے کہ جو کنٹرول ریٹ ہے ان کی کوئی پابندی کروانے والا ہو۔ ہمارے ہاں تو جناب حالت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر رشوت دیتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ رشوت دیتے پکڑا گیا ہے تو رشوت دے کے چھوٹ جا، اگر کسی کو رشوت دیتے ہوئے لیتے ہوئے پکڑ لگا ہے تو وہ آگے مزید رشوت دے دے اور چھوٹ جائے۔ کنٹرول کمیٹی ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، وہ اپنی کنٹرول کمیٹی کا روب جمع کر رشوت وصول کر کے وہ بلکہ سہارا دیتی ہیں، وہ دوسرے آدمی کو پورا شیلٹر دیتی ہیں کہ آپ جو چاہے قیمت بڑھاتے چلے جائیں، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر یہاں پر بجٹ پر بحث کرتے کرتے عورتوں کی نمائندگی کی بات چلی تو میری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بے شک ہمارے انتخاب کے نظام میں عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اور منتخب ہو کر عورتیں یہاں آتی ہیں، لیکن عورتوں کو نمائندگی تو دینی ہے، میرا پھر مطالبہ ہے کہ مزدوروں کو نمائندگی دی جائے جو الیکشن نہیں لڑ سکتے، کسانوں کو نمائندگی دی جائے جو الیکشن لڑ کر یہاں نہیں آ سکتے، اور اسی طرح وکلاء کو، دانشوروں کو، علماء کو بھی نمائندگی دی جائے جو پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے اور سرمایہ کے ذریعے تو یہاں نہیں پہنچ سکتے، تاکہ وہ بھی آ کر اپنے محروم طبقوں کی نمائندگی کر سکیں، اپنے محروم طبقوں کی ترجمانی کر سکیں اور پتہ چل سکے کہ وہ کس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کون سی مصیبت اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر فرقہ واریت کی بات کی گئی، میں یہ بات مبانگ طور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں صرف فرقہ واریت کو ایک نام لے کر پھر اس کی زد میں لوگوں کو پیسنے کا ایک رجحان پیدا ہو چکا ہے، کوئی آدمی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ فرقہ واریت کیا ہے، کس چیز فرقہ واریت کا معنی کوئی کر کے بتائے، کسی کو پتا نہیں فرقہ واریت کا معنی کیا ہے، بس جو میں آئے خود قومیت کے نام سے، لسانیت کے نام سے، سیاست کے نام سے دوسرے کا گلا کاٹ دیں، ملک کے ٹکڑے کر دیں، ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیں، یہ تو ہو گئی سیاست۔ اور اگر کوئی مذہب کے لیے، سنیے یہ بات، آج آپ کے اس 3 سالہ دور اقتدار میں پاکستان میں 300 کتابیں پاکستان کے مصنفین شائع کر کے آج عام مارکیٹوں پر وہ کتابیں دستیاب ہیں جن کتابوں کے ایک ایک صفحے پر، ایک ایک سطر اور ایک ایک ورق میں پیغمبر اسلام کی شان میں وہ توہین کی گئی اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے مقدس افراد کو نام لے لے کر معاذ اللہ کافر اور کیا کیا نہیں کہا گیا۔ اگر اس کے خلاف احتجاج کرنا فرقہ واریت ہے، اگر اس کے خلاف سدائے احتجاج بلند کرنا آپ کی نظروں میں فرقہ واریت ہے، میں نہیں سمجھتا آج کوئی لیڈر اپنی جماعت کی قیادت کی توہین برداشت نہیں کرتا، آج کوئی لیڈر قائد اعظم کی توہین برداشت نہیں کرتا، اور ہمیں کہا جائے ہم حضرت صدیق و فاروق اور پیغمبر کی جماعت کی توہین کی برداشت کریں اور خاموش رہیں اور اگر اس پر رویلہ کریں احتجاج کریں، یہ فرقہ واریت دہشت گردی ہے، اگر اصحاب رسول کے تحفظ کے ناموس کے تحفظ کا نام دہشت گردی ہے تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، جہاں جس سے جو بگاڑا جا سکتا ہے ہمارا بگاڑ کے دکھا دیں۔ ہم اصحاب رسول کے تحفظ کے لیے میدان میں آئے ہیں، کتنی مظلوم ہے وہ جماعت، 300 کتابیں پاکستان کے سارے مستریوں میں لکھ کر مارکیٹوں پر رکھتی ہیں، جن کے ایک ایک صفحے پر پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں، پیغمبر کے ازواج مطہرات پر الزام، ان کی توہین۔ ہم نے اس کے صدقے باب کے لیے ناموس صحابہ بل پیش کیا کہ جو صحابہ کرام کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے جائیں، جو صحابہ کرام کی تنقید کرے اس کو عمر قید کی سزا دی جائے، جو اس جماعت کو جس جماعت کو اللہ کے قرآن نے جنتی کہا اور مومن کہا، معاذ اللہ جو جماعت کو کافر کہے وہ قرآن کا منکر ہے، مرتد ہے، اسے موت کی سزا دی جائے۔ سوال یہ ہے اس میں غلط چیز کون سی ہے، اس میں کون سی چیز ہے جس سے کسی کو اختلاف ہے؟ کوئی لیڈر اپنے لیڈر کی، اپنے قائد کی تو توہین برداشت نہیں کرتا، ہمیں یہ کہا جائے آپ صحابہ کی توہین برداشت کر لیں، صبر کر لیں، یہ بات حاشیہ خیال سے نکال دی جائے۔ ہم کبھی بھی اس مسئلے پر نہ سودے بازی کر سکتے ہیں، نہ مفاہمت کر سکتے ہیں، نہ منہ سے صحابہ دل اسی مقصد کے لیے لائے ہیں، ہم اپنے مقدس شخصیات کی توہین قطعی طور پر نہیں برداشت کرتے، چاہے وہ پاکستان کے رشتی ہو تب بھی برداشت نہیں ہے، وہ یورپ کا رشتی ہو تب بھی اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جناب والا، خاص طور پر میں اس موقع پر یہ چیز ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو سلسلہ روا رکھا گیا خاص اپوزیشن کے ساتھ، اور آج بھی وہ سلسلہ مفاہمت کے دروازے پر آیا ہوا ہے، جہاں آپ اپوزیشن سے مفاہمت کر رہے ہیں، مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آج جبکہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد، سنیے یہ بات بھی، مجھے اس وقت سیاسی صورتحال پر بحث کرنے کا موقع نہیں مل سکا، ورنہ میں آج کرتا، ہم نے بے شک استعفے دیے تھے، اور ہمیں استعفے دینے پر آج بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، ہم نے استعفے دیے تھے احتجاج کرتے ہوئے آپ کے جناب معاندانہ رویے پر۔ آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے چیمبر میں آیا، آپ نے کہا آپ گینتیاں لے کر قومی اسمبلی کے درپیش کیوں ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا جناب قومی اسمبلی میں آنے کی وجہ سے ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، 12-12 سال کی بچیوں کو تھانوں میں لے جا کر سیٹوں سے جلایا جاتا ہے، 1500 شریف آدمیوں کو ایک دن میں پکڑ کر جیلوں میں ملزموں سے پٹوایا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے آدم تاروں کو اور ووٹ دو۔ جب یہ سلسلہ ہمارے ساتھ ہوگا، جب 3 سال کے عرصے میں پورے جھنڈ کے لیے صرف 50 لاکھ روپیہ دے کر وہ بھی روک دیا جائے گا، بڑے بڑے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے گا، جھوٹے مقدمات کی پرواہ کر دی جائے گی، پھر آپ یہ سمجھیں ہم آپ کے لیے دعائیں کریں، پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ آپ کا سایہ دراز رکھے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے حد کر دی تھی ظلم کی۔ اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے ہمارے وزیر اعظم نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا، اور میں اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 37-38 دن میں بہت کچھ جو ہے وہ احساس ہوا ہے، اور میں ایک شعر کو تھوڑی سی ترمیم سے عرض کرتا ہوں، اے شمع جس طرح تجھ پہ کل کی رات بھاری تھی، ہم پہ تو گزری اس طرح عمر ساری تھی۔ آپ پر ایک رات بھاری گزری، ہم تو ساری عمر ان مصیبتوں سے گزارے ہیں، وہ مشکلات ہم نے دیکھیں، وہ پریشانیاں دیکھیں، آپ کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہم اسے ویلکم کہتے ہیں، ہم تیار ہیں، لیکن میں ایک بات یہاں ہاؤس میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اقتدار کی طرف سے حزب اختلاف کے ساتھ مفاہمت کا ہاتھ ہے، اسی طرح صدر محترم کے بارے میں جو ہردہ سرائی ہو رہی ہے، جو صدر محترم کے خلاف یہ اشتہارات بازی ہو رہی ہے، اور جناب جو چاہتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ آپ مفاہمت کے لیے بڑھے، آپ کی طرف سے مفاہمت کی آواز جانی چاہیے۔ یہ ملک جس طرح اس میں وزیر اعظم کی ایک حیثیت ہے، صدر مملکت کی بھی ایک حیثیت ہے، ان نا آقبت اندیش لوگوں کو روکیے جو نبے سوچے سمجھے یہ اس مخاصمت کی لڑائی کو طول دینا چاہتے ہیں، جو آپس میں شدت کرنا چاہتے ہیں، اور کیسے کیسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے وہ یہاں پورے نظام کو تباہ کرنے کے لیے کبھی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ جناب صدر پاکستان کا علاج کرایا جائے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں تو بات ٹھیک ہے، تسکین دل کے لیے ہوگی، لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج بڑے گھمبیر نکلیں گے، اس کے نتائج بڑے خوفناک ثابت ہوں گے۔ اس لیے آپ نے جس طرح اپوزیشن سے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہم بھی اپنے دل کو صاف کر کے آپ کے بڑھاتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور میری آپ سے اپیل ہے آپ صدر محترم سے بھی مفاہمت کی کوشش کیجیے۔ آپ کم از کم اگر مفاہمت کے لیے آگے نہیں بڑھتے تو ان نا آقبت اندیشوں کو روکیے جو اس سلسلے میں بے تکی چھوڑتی چلے جاتے ہیں اور آپ کے درمیان اختلافات کی سریج کو وسیع کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو سکے. غیر ملکی سرمایہ دار جب دیکھتا ہے کہ آپس میں اتنا ٹکراؤ ہے, اتنی ٹسل ہے, اتنے اختلافات ہیں, وہ سمجھتا ہے یہ اسمبلی آج ہے کل نہیں ہے. اس حکومت کا کیا بنے گا جس کا صدر ایک طرف ہے, وزیر اعظم ایک طرف ہے, اپوزیشن کچھ کہتی ہے اور جناب اقتدار کچھ کہتی ہے. تو یہی وہ وجوہات ہیں جہاں ہماری معیشت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. شکریہ جناب اس کی. بہت شکریہ.
سب سے پہلے خوشی کی بات ہے آج ہمارا سارا کا سارا حوض اللہ کے فضل سے حسینی ہے. ہر بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کیا آج ہم ایک راہ دھاگلہ پیش کر دیں کہ آج کے بعد جو طرز حکومت, جو انداز زندگی, جو اسلوب اور جو روشن نقوش حضرت حسین نے چھوڑے ہیں ہم ان سے انحراف کر کے کمیونزم, سوشلزم اور باقی ازم جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہم ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. آج چلو اس بات پر تو قرارداد پیش کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم مقصد کے لیے قربانی دی لیکن آج مقاصد کی طرف کوئی نہیں دیکھتا, صرف اپنے مفاد کے حصول کے لیے نام لیے جاتے ہیں. پہلی بات مذہبی طور پر میں کرنا چاہوں گا, شہادت نعمت ہے یا مصیبت؟ اگر شہادت مصیبت ہے تو رویا جائے گا, ماتم کیا جائے گا, پیٹا جائے گا, اور اگر شہادت نعمت ہے تو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. شہادت نعمت ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصد محمد, نہ دولت شہرت نہ کشور کشائی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بات یہاں سے کیوں شروع کریں, آج طے کر لیں کہ شہادت کے دن سے پہلے سوگ منانا ہے یا بعد میں. پہلے منانا ہے تو کتنے دن پہلے شروع کرنا ہے اور بعد میں کتنے دن تک لے جانا ہے. اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. کیا تاریخ اسلام میں صرف ایک ہی امام مظلوم حضرت حسین ہیں؟ نہیں, آپ کو اسی تاریخ میں وہ